الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى والذين امنوا اشد حبا لله صدق اللہ العظیم. بفیض مرشد کامل تو کر دے ہن سزاؤں کو بفیض مرشد کامل تو کر دے ہن سزاؤں کو کہ وقف خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا کہ وقف خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا. حضرت والا ہمارے عارف باللہ تھے. عارف باللہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا. ولایت کا اعلیٰ مقام حاصل تھا. یہاں مرشد کامل کے فیض کو اور قلب و جگر کے خانقاہ شیخ کے لیے وقف ہونے کو جوڑا ہے حضرت نے اس شعر میں. پہلے فرمایا کہ مرشد کے فیض سے کیا ہو گیا, کوا ہنس ہو گیا صفات کے اعتبار سے, جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا اور نفسانیت اور شیوانیت کا غلبہ تھا وہ اللہ والے کی صحبت سے پاکیزہ ہو گیا, گناہ چھوٹ گئے, طاعت آ گئی. لیکن یہ کب ہوتا ہے, یہ کب ہوا کہ جب خانقاہ شیخ سے تعلق اتنا بڑھ گیا کہ قلب و جگر میں شیخ ہی شیخ آ گیا. خانقاہ اور شیخ, شیخ کی صحبت یعنی سچے اللہ والوں کی صحبت کی تمنا دل میں بیٹھ گئی اور اسی کی فکر میں رہنے لگ گیا, وقف ہو گیا. حضرت کے الفاظ ہیں کہ وقف ہو گیا, اپنی جو ہے زندگی کو وقف کر دیا شیخ کے لیے. خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے, نام سنا ہے نا بھائی, کتنا عظیم نام ہے, ہندوستان میں 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے حضرت کے ذریعے سے, 90 لاکھ. اور تھے کہاں کے, عراق کے علاقے چشت کے تھے, وہاں سے تشریف لائے تھے اور بھیجا تھا ان کے شیخ نے. کون تھے وہ؟ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ. تو یہ جب شیخ کی خدمت میں آئے تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 20 سال کی عمر کے تھے, اور جب وہاں سے شیخ نے ان کو ہندوستان کی ولایت سپرد کی, ہندوستان جب بھیجا ہے تو اس وقت ان 20 سال وہاں رہ چکے تھے. تو تقریباً سمجھیں کہ 40 کے آس پاس سمجھ لیجیے. عمر سے اس وقت مجھے غرض نہیں ہے, میں تو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 20 برس اپنے شیخ کی خانقاہ میں وقف ہو گئے. جو حضرت والا نے فرمایا نا یہاں پر, ارے بھائی کیوں چھیڑ چھاڑ کرتے ہو میاں, بھائی ٹھیک تو تھا آواز. 20 برس شیخ کے خانقاہ میں اپنے آپ کو وقف کر دیا. اور خود فرماتے ہیں کہ کب صبح ہوتی تھی کب شام ہوتی تھی مجھے خبر نہیں ہوتی تھی. ایسے شیخ کی صحبت میں یعنی ایسی خدمت میں, خدا نخواستہ یہ مقصد نہیں ہے کہ جب صبح شام کی خبر نہیں ہوئی تو نماز کہاں پڑھتے ہوں گے. ہمارے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں نا, خیال آ سکتا ہے, کیونکہ ہماری جو استعدادیں ہیں وہ بہت گر چکی ہیں نا. آج کہتے ہیں کہ جناب تنقید سے کوئی بالاتر نہیں ہے اور لوگوں کی زبانوں کو دراز کر دیا گیا ہے نا. وہ ہر ایک کو, چاہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کیا مرتبہ دیا ہے, اس کو دیکھے بغیر اس پر زبان دراز کرتا ہے نا, کس قدر بیوقوفی ہے, کس قدر جو ہے بدتمیزی کی انتہا ہے اور محرومی کی بات ہے. تو یہ مقصد نہیں خدا نخواستہ, بھائی شیخ جب خود ہی نماز روزے کا پابند ہے, اللہ کا راستہ سکھا رہا ہے, تو کیا مرید نہیں پڑے گا؟ اور مرید نے تو پکڑا ہی اس کو اسی لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے کو وہ جو ہے نبھانے کے لیے چلنے کے لیے تو اس نے اس کا دامن پکڑا ہے, اور پکڑا کس لیے؟ دنیا کمانا ہو تو کوئی خانقاہ میں جائے گا؟ وہ تو جائے گا کسی کاروباری کے پاس, بزنس مین کے پاس, خانقاہ کے لیے آئے گا؟ وہ خانقاہ تو اللہ کو پانے کے لیے آئے گا, تو اللہ کو پانے کے لیے گئے تھے. تو 20 برس ایسے رہے, کیسے رہے؟ وقف للخانقاہ ہو گئے, وقف للخانقاہ, اپنے شیخ و مربی کے ساتھ ایسی الفت اور ایسی محبت کا تعلق کہ شیخ ہم تو اب آپ کے ہیں, اب آپ ہمیں کہیں گے تو ہم کام کریں گے, آپ کہیں گے تو ہم کاروبار کریں گے, آپ کہیں گے تو ہم جو ہے اپنی روزی کمائیں گے, آپ کہیں گے یہاں پڑھے رہو تو ہم یہیں پڑھے رہیں گے. یہ تو ایک خرید و فروخت ہے نا. فرمایا کہ بیعت کیا ہے؟ بیعت تو بک جانے کا نام ہے. بیعت کیا نام ہے؟ بک جانے کا نام ہے. جب بیعت کری کسی سے, پہلے سوچ لو, پہلے دیکھ لو, پہلے پرکھ لو کہ ہم جہاں جا رہے ہیں صحیح جگہ جا رہے ہیں, مسرت جگہ جا رہے ہیں, یہ پرکھنے کی ضرورت ہے بھائی, یہ پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اچھی طرح تشفی و تسلی کر لو, جیسے رشتہ لگتا ہے کہیں, رشتہ لگاتے ہیں نا لڑکی کا لڑکے کا, تو کتنی تحقیق کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو زندگی بھر کا سودا ہے, تو پہلے تحقیق کر لو اچھے سے, لڑکے کے کاروبار دیکھ لو, ملازمت دیکھ لو, اس کی ٹو لگاتے ہیں کہ یہ جو بتا رہا ہے کہ میں فلاں جگہ کاروبار کرتا ہوں یا فلاں جگہ میری ملازمت ہے, صحیح بھی کہہ رہا ہے. پھر اس کے آس پڑوس سے پوچھتے ہیں کہ اس لڑکے کا کیسا مزاج ہے, تعلیم وغیرہ کی تحقیق کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے لڑکی کے متعلق بھی لڑکے والے دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی آنا جانا کرتے ہیں, اس کے معاملات دیکھتے ہیں, کھانے پکانے کے طریقے دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ شادی سے پہلے پہلے کرتے ہیں, اور شادی سے پہلے پہلے ہی کرنی چاہیے. اس کے بعد شادی ہو گئی, اب جب شادی ہو گئی اب تو بھائی جیسا کیسا بھی ہے اب تو نبھا کرنا پڑے گا. یہ ہوتا ہے نا, جنہیں گھر نبھانا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب تو ہو چکا, اب اس پر بات کرنا بیکار ہے, یہ سب باتیں پہلے پہلے کی تھیں, اب اونچ نیچ اگر ہو بھی رہی ہے اللہ نہ کرے تو کیا کہتے ہیں بھائی اب پھندہ پیشانی سے برداشت کرو. ہاں اب صبر کرنے میں, برداشت کرنے میں بہتری ہے, انشاءاللہ تعالی تھوڑے عرصے میں بہتری آ جائے گی. مقصد کہنے کا کیا ہے کہ یہ چیزیں پہلے دیکھنے کی ہوتی ہیں بھائی. نہیں, بزرگوں نے فرمایا کہ یہ تعلق جو بیعت کی جاتی ہے یہ بھی اسی نوع کا تعلق ہے, پہلے پہلے تحقیق کر لو اچھے سے, ہے نا. ہاں بس ایک فرق ہے, وہاں تو شادی بیاہ میں تو اب نبھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ گھر بسا رہے, ہے نا. لیکن یہاں اگر خدا نخواستہ پہلے کوئی تحقیق میں کمی رہ گئی تھی, یا بعد میں مرشد کی حالت اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ صاف شریعت کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے یا سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے یا کوئی بات کر رہا ہے, تو اس کو پھر چھوڑ دینا چاہیے, ہے نا. کیونکہ اس کو جو پکڑا گیا ہے وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے پکڑا گیا ہے. چھوٹی موٹی کوئی ایسی اونچ نیچ نظر آئے معمولی, تو اس پہ اتنا دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو بشری تقاضا ہے. جیسے ہمارے پیارے شیخ رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے شیخ جو ہیں, یعنی کون, شاہ ابراؤلو خردوئی رحمت اللہ علیہ, یہ تو بڑے جلالی ہیں, حضرت کے اندر بڑی اصلاح کی بہت صفت تھی, نوک پلک بہت ٹھیک کرتے تھے, ڈانٹ ڈپٹ تو بہت کرتے تھے, کسی سے دبتے نہیں تھے, جہاں بھی کوئی نہیں انل منکر نظر آیا فوراً تنبیہ کر دی. تو اس کو لوگ سختی پر معمول کرتے ہیں, یہ بھی کم سمجھیے. تو ایسے کسی نے کہہ دیا حضرت سے تو حضرت نے کیا فرمایا؟ دیکھو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو میں نے اپنے شیخ کو ولی سمجھا ہے, میں نے اپنے شیخ کو ولی سمجھا ہے, میں اپنے شیخ کو ولی مانتا ہوں, میں اپنے شیخ کو نبی نہیں مانتا. یہ نبی کی شان ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملے گی آپ کو, چھوٹی سے چھوٹی بھی ولی سے ہو سکتا ہے. یہ ولایت کے منافی نہیں ہیں, بشری تقاضے, یہ ولایت میں چلتے ہیں, یہ ہو سکتے ہیں. یہ تو خیر اس پر عرض کر رہا ہوں کہ لیکن یہاں گنجائش ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کہ حالت بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اب اس کو چھوڑنا واجب ہے, یا بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بدعت ہی ہے, ہمیں پتہ نہیں تھا, پہلے معلومات نہیں تھی, بعد میں پتہ چلا کہ بھائی یہاں تو شرک کی تعلیم ہو رہی ہے, بدعت کی تعلیم ہو رہی ہے, اب وہاں تعلق توڑنا واجب ہے, واجب. تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب 20 سال اپنے آپ کو شیخ کی خانقاہ میں وقف کر دیا تو پھر کیا پایا؟ اللہ کو پایا, اللہ تعالیٰ ملتے ہیں, پھر شیخ کا فیض ملتا ہے. لوگ آج فیض کہتے ہیں, فیض یہی ہے, دین پر استقامت, دین پر پختگی, دین پر مضبوطی. کیسے ہی ماحول میں چلا جائے, اپنا رنگ چھوڑ کے آئے, اس کا رنگ نہ لے, دودھ بن جاتا ہے دودھ. مولانا شاہ ابراہیم خردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہمارے حضرت والے کے شیخ جن کا بھی فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اس کی مثال کیا ہے, دودھ جیسی ہے کہ چائے میں ڈالی جائے تو کالے کو سفید کر دیتا ہے. کالی چائے ہوتی ہے نا بھائی, تو کیا کرتا ہے؟ سفید کر دیتا ہے. حالانکہ چائے تو زیادہ ہوتی ہے, دودھ تھوڑا ہوتا ہے, لیکن یہ سفید کالا نہیں ہوتا, یہ دودھ کالا نہیں ہوتا, بلکہ یہ اس کالے کو سفید کر دیتا ہے. فرمایا یہ ہے مومن, مومن کی بھی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ کہیں بھی چلا جائے ایسا دین اس کے اندر ہوتا ہے کہ وہ بجائے وہاں ہزاروں ہوں, لاکھوں ہوں, کروڑوں, اس کے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر ایمان دل میں صحیح آ جائے اور سچے اللہ والوں کے صحبت یافتہ ہو تو ہزاروں ہزار ہوں, لاکھوں ہوں, ملحد ہوں, کافر ہوں, بے ایمان ہوں, فاسق ہوں, فاجر ہوں, انشاءاللہ اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, اور یہ ان کو ہلا کے رکھ دے گا, یہ اثر اپنا چھوڑ کے آئے گا. یہی مومنین کی شان ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, پڑھ جائیے ساری تاریخ, آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. کیونکہ ہر دور میں حق اور باطل کی جنگ رہتی ہے, ہر دور میں, یہ آج نہیں ہے کہ کوئی نہیں آ گئی, ہر دور میں ہے. لیکن وہاں پر ہمیشہ آپ کو یہی نظر آئیں گے کہ حق والے تھوڑے ہوں گے, باطل آپ کو زیادہ نظر آئے گا, شرک زیادہ نظر آئے گا, بدعت زیادہ نظر آئیں گی, کفر زیادہ نظر آئے گا. لیکن کامیابی کس کو ملی؟ حق والوں کو ملی, وہی غالب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے انہی کا ڈنکا بجوایا, انہی کا نام بھی باقی رکھا. باطل والوں کو تو آج کوئی جانتا بھی نہیں ہے میاں, حق والے یاد ہیں سب کو. غوث اعظم حضرت مولانا شاہ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, نام یاد ہیں؟ ان کے زمانے میں جو باطل تھے, مجھے بتاؤ کوئی آدمی ہے اس کا نام بتاؤ بھائی, کوئی کسی کو نہیں پتا کہ ان کے زمانے میں باطل کون تھا, مٹا دیا اللہ نے نام. اور آج کتنے سال ہو گئے ان کو وفات پائے ہوئے یا پیدا ہوئے ہوئے؟ 6ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں. کب کے بھائی؟ 6ویں صدی ہجری. اور آج کیا ہے؟ 15ویں. کتنے 100 سال ہو گئے؟ 900 سال ہو گئے تقریباً. آج 900 سال کے بعد بھی اکثر مسلمان جانتے ہیں ان کو, اکثر ہے نا. تو یہ تو ایک نام دیا میں نے آپ. تو ایسے حق والوں کا اللہ نے ڈنکا بجوایا ہے, حق والوں کو باقی رکھا ہے. آخرت میں تو ہیں ہی ہیں درجات, کیا کہنے ان کے, سبحان اللہ. دنیا میں بھی ان کا نام اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے,
اگر اسی ایک بار یہی ایک بار سمجھ میں آ جائے تو جو ہے آدمی کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پیارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جوڑ بتلایا ہے. جوڑ آپ کہیں گے تو اپنے شیخ کی بات کر رہے ہیں. میرے شیخ کی جو بات ہے وہ قرآن و حدیث کی بات ہے, اور ابھی میں آپ کو جوڑ کے بھی دکھاؤں گا. پہلے حضرت کے اس شعر کی میں تھوڑی سی تشریح کر لوں اپنے عقل و فہم کے مطابق, ہے نا. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو. جب شیخ کامل کا فیض ملتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو گناہوں میں لتپت, گناہوں میں ڈوبا ہوا آدمی ہے, کمزور ایمان والا ہے, کیسے بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا ہے, تو کیا ہو جاتا ہے کہ ہنس بن جاتا ہے, گندگی کو چھوڑنے والا ہو جاتا ہے. ابھی بتلایا نا کہ ہنس پونس کیا ہے, ہنس وہ پرندہ جو موتی چبھتا ہے, غلاظت نہیں کھاتا. کوا کیا کہتا ہے, غلاظت کھاتا ہے کوا, اور ہنس موتی چکتا ہے. تو اس کے اندر یہاں تشبیہ دی حضرت نے کہ وہ شان پیدا ہو جاتی ہے, وہ پاکیزگی آ جاتی ہے کہ پھر یہ غلاظت سے, گندگیوں سے, کون سی غلاظت, گناہوں کی غلاظت, نفسانیت کی غلاظت, شہوانیت کی غلاظت سے نکل کر موتی چکنے لگتا ہے, اللہ کی اطاعت کرنے لگتا ہے, فرائض کی پابندی آ جاتی ہے, نمازوں کی پابندی آ جاتی ہے, تلاوت کا ذوق آ جاتا ہے, ذکر کا اہتمام آ جاتا ہے, اللہ کا نام لینے لگتا ہے, اور اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں. اس کے اندر جو ہر طرف ظلم اور جو ہے اس میں مبتلا تھا پہلے, جہاں چاہ جس کو چاہ برا بھلا کہہ دیا, جس کا چاہ مال دبا لیا, جس کے ساتھ چاہ لڑائی جھگڑا کر لیا, نہ زبان قابو میں, نہ آنکھ قابو میں, نہ کان قابو میں, نہ ہاتھ پیر, کیا ہوتا ہے, اب سستگی آ گئی, شائستگی آ گئی, اب فرق آ گیا, ہے نا. آنکھیں بھی جھکنے لگ گئی, کان بھی بہکنے سے بچ گئے, زبان بھی بہکنے سے بچ گئی, اور ہاتھ پیر تو بدل جاتا بچنے لگ گئے. یہ تو اس کے معاملات میں تبدیلی آئی, ادھر عبادات میں تبدیلی آئی, تو اب کیا ہو رہا ہے, لمحہ بہ لمحہ موتی چبھ رہا ہے. اس کو مثال دی, تشبیہ دی ہے موتی سے, اور موتی سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو بک رہے ہیں ایسے عام موتی, نہیں, سچے موتی جن کی قیمت, وہی تو تشبیہ ہے. اصل تو ان اعمال کی کیا قیمت ہے اللہ کے یہاں, جو بندہ یا بندی غیب پر یقین رکھتے ہوئے ان اعمال کو بجا لا رہے ہیں, مشاہدے میں نہیں ہے, غیب پر ہے سب چیزیں. پانچ وقت کی نماز فرض ہے, روزے فرض ہیں, زکات فرض ہے, حج فرض ہے صاحب نصاب کے لیے, اور یہ ان پر یہ ثواب ملے گا, ذکر پر یہ اجر ہے, تلاوت پر یہ اجر ہے, صدقے پر یہ اجر ہے, اور کسی کو معاف کر دینے پر یہ اجر ہے. یہ کیا ہے بھائی, یہ سب غیب میں ملتا نہیں ہے نا کسی کو کچھ. کسی نے ابھی کسی کو معاف کیا تو ہاتھ میں کیا 1,00,000 روپے آ گئے, نہیں آئے. ہاں وہ دوسری بات ہے کہ قلب مسرور ہو گیا, وہ جو ہے وہ قیمت محسوس ہونے لگتی ہے. جب آدمی کی طبع سلامت ہو جاتی ہے تو اس کو قلب میں اس کے دام نظر آنے لگتے ہیں, ہے نا. اعمال جب کرتا ہے تو قلب اس کو محسوس کرتا ہے. جو دوسرے الفاظ میں کہیے کہ سینسر جو ہے, سینسر سینس کرنے والا آلہ انسانی جسم میں, وہ قلب ہے. کھانے کا ذائقہ چکھنے والا تو یہ زبان ہے, نمکین اور جو ہے میٹھا کڑوا وغیرہ وغیرہ, اور نیکی کی جو کو چکھنے والا آلہ, نیکی کو محسوس کرنے والا, وہ قلب میں ہے. لیکن بظاہر اس کے ہاتھ میں کوئی 1,00,000 روپے یا 50,000 یا 10,000 یا 100 کا نوٹ نہیں آ جاتا کہ آج بھائی نماز پڑھ کے آئے, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, نماز پڑھ کے آئے تو وہاں 1,000 روپے مل گئے مسلح کے نیچے سے, ہے بھائی, اور وہ اللہ کے یہاں 1,000 کیا دام رکھتے ہیں بھائی, کیا دام رکھتے ہیں. فرمایا کہ جو ہے جنت کا, جنت کا جو ایک چھوٹے سے چھوٹی جگہ ہے وہ اس پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے.
ریشف میں آتا ہے نا کہ اگر وہاں کی حور اپنا وہ جو دوپٹہ ہے وہ لٹکا دے تو سورج اور چاند کی روشنی مان پڑ جائے. یہ تو ایک مخلوق کے لباس میں اللہ نے یہ وہاں کی صفت دی ہے, تو وہاں کا تو پوچھنا ہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے. یہ ساری چیزیں ایمان سے متعلق ہیں, یہ اعمال پر مضبوطی ایمان سے متعلق ہے. اب کہتے ہوئے دیکھو اچھا تو نہیں لگتا, بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس وقت معاملات ہمارے سامنے ہیں. ایک واہیات کام کے لیے, ایک واہیات شوق کے لیے, جس سے نہ دین کا نفع نہ دنیا کا نفع. مسجد میں نمازوں کی تعداد کم ہے, آپ کے سامنے ہے نا, یہ کہاں گیا ایمان, کہاں گیا غیب, کہاں گیا اللہ جل جلالہ, کہاں گیا اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہاں گیا آپ کی تکبیر اولی. جو ایک واحد چیز کے لیے اس کو چھوڑ کے آج بیٹھ گئے, بس یہ امتحان ہے. من حسن الاسلام ترک ما لا یعنی, اسلام کا حسن لا یعنی چیز کو ترک کرنا ہے. اسلام کی خوبی لا یعنی کام کو چھوڑ دینا ہے. یہ عبادات معاملات وغیرہ وغیرہ ان کی درستگی اور جو اس میں حسن آئے گا, جو ممتاز کرے گی آدمی کو, ایک بندہ مومن کو, ایک عارف کو جو اللہ کو پہچاننے والا ہے اور جو اللہ کو ماننے والا ہے اور جو اللہ کا پیارا ہے, کیا چیز ممتاز کرتی ہے؟ لا یعنی چیز کو ترک کرنا. لا یعنی کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ کام جس سے نہ دین کا نفع نہ دنیا کا نفع. نفع کی بات ہو رہی ہے, اور جس میں مضرت ہی مضرت ہو وہ کہاں گئی؟ اس کو تو چھوڑنا واجب ہوا نا بھائی. جو سراسر یعنی جس میں گناہ کی آمیزش زیادہ ہے, اور کوئی چیز جو گناہ ہی گناہ ہو, تو اس کا کیا کہنا. یہ تو اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں مضرت نہیں ہے, مضرت کا ذکر نہیں ہے یہاں پر, لیکن نفع بھی نہیں ہے. ہر ایسا کام جس کو کرنے سے نہ کوئی دنیا کا نفع ہو رہا ہے, نہ صحت بن رہی ہے, نہ قوت بن رہی ہے, نہ کچھ پیسے آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. فرمایا نا کہ مومن کی علامت کیا ہے؟ فرمایا تین ہیں, عبادت, دنیاوی مشاغل مباح جائز, اور راحت. فرمایا یا تو وہ عبادت میں ہوگا, طاعت میں ہوگا, کسی بھی نوع کی, فرائض میں, واجبات میں, سنت میں, یا تو عبادت میں ہوگا اور یا دنیا کے کام میں ہوگا. ضروری جو ضروری ہے, جیسے کسی کی ملازمت ہے, کسی کا کاروبار ہے, یا اور کوئی گھر کا کام ہے نا بھائی, گھر کی مرمت ہے مثلا, اس طرح کی کوئی چیز, دنیاوی کام, مباح کام, دو ہو گئے. اور یا پھر کیا ہوگا, اب یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ پھر آرام کرے گا. اگر وہ آرام کر رہا ہے تو اس پہ بھی اجر مل رہا ہے اس کو, اس لیے کہ وہ آرام اس لیے کر رہا ہے کہ جب میں آرام سے فارغ ہو کے جب اٹھوں گا, تازہ دم ہوں گا, تو پھر اللہ کی اطاعت کروں گا. اس کی نیت تو یہ ہے اور اس کا عمل تو یہ ہے کہ وہ ہمتن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کوشاں ہیں, اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے لیے کوشاں ہیں. اس لیے اس کو سونے پر بھی ثواب ملے گا اس کی نیت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ کی برکت سے ایک جملہ عطا فرمایا, وہ اس پورے ہفتے میرے سمجھے کہ گونجتا رہا ہے, اور جملہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ اس جملے کا مصداق مجھے ہی بنا دے اور آپ حضرات کو بھی اور جو بھی سن رہے ہیں. اور وہ جملہ یہ ہے
کہ میں آخرت کی تیاری میں ہوں. دہرائیے، میں آخرت کی تیاری میں ہوں. اس جملے کو بار بار دہرائیں، بار بار دہرائیں، میں آخرت کی تیاری میں ہوں. گھر سے نکل رہے ہیں ہم، کیا کہنا، میں آخرت کی تیاری میں ہوں. دعا جو پڑھنی ہے پڑھیں اور یہ استحضار کریں، میں آخرت کی تیاری میں ہوں. کہیں بھی جائے، گئے کام کرنے، کسی ملاقات کرنے، کسی، میں آخرت کی تیاری میں ہوں. دیکھیے، اب یہ جب سوچے گا کہ میں آخرت کی تیاری میں ہوں، اب کسی سے گفتگو ہو رہی ہے، اب دل چاہا کہ اس کو ذرا سا تزم تازی ہو، اب فوراً سوچے گا میں تو آخرت کی تیاری میں ہوں، میں اسے کیوں الجھوں، میں اسے کیوں فضول بات کروں، میں تو آخرت کی تیاری میں ہوں. انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ، اس کی برکت سے کوئی بھی غلط مشغلہ، کوئی بھی غلط کام وہ نہیں ہوگا، دور ہو جائے گا. اگر یہ اس کی طرف بڑھنے بھی چاہے گا اور یہ استحضار قوی ہو گیا کہ میں تو آخرت کی تیاری میں ہوں، تو اسے وہ خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا. اور طاعت میں اگر سستی ہونے لگے گی تو یہی دہراؤ، میں تو آخرت کی تیاری میں ہوں. ہوگا کہ نہیں، طاعت کی رغبت ہوگی کہ نہیں، کہ بھائی میں تو آخرت کی تیاری میں ہوں، تو یہ طاعت کو چھوڑنا کیوں؟ بھائی آخرت سامنے ہے نا، قبر سامنے ہے، موت سامنے ہے، حشر ہے، پلسرات ہے، روزے محشر ہے، یہ سب چیزیں پیش آنے والی ہیں، اور اسی کی تیاری کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا اللہ نے، ہم آئے تیاری کے لیے ہیں. یہ کھانے پینے کے لیے صرف، اور یہ موج، آج کے الفاظ ہے مستی، ہے نا، مستی، آج کہتے ہیں مستی آ رہی ہے نا، میلہ، اور یہ لہو و لعب جو اس وقت چل رہا ہے، دنیا مشغول ہے، اس لہو و لعب میں اللہ رحم فرمائے، پرانی جو پہلے جو قومیں تھیں وہ انہی چیزوں میں مشغول ہوا کرتی تھی، جن کی مذمت اللہ نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمائی، وہ انہی میں مبتلا ہوا کرتی تھی، کہ قوم کی قوم تماشا دیکھتی تھی، قوم کی قوم ٹھٹھے لگایا کرتی تھی، اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم اسی کے لیے دنیا میں آئے ہیں. اللہ نے تباہ کر دیا انہیں، برباد کر دیا انہیں. ہم تو آخرت کی تیاری کے لیے آئے، ہمیں تو جو موقع ملا ہے وہ آخرت کی تیاری کا موقع ملا ہے. صبح اٹھے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما ماتنا والیہ النشور، آپ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، یا اللہ آپ کا شکر بجا لاتے ہیں، موت سے نکل کے آئے. نیند کیا ہے؟ فرمایا یہ موت کا دوسرا نام. کچھ پتا ہوگا نیند میں آدمی کو اپنی حالت کا؟ نہیں پتا ہوگا. یہ موت کا دوسرا نام، تو زندگی مل گئی، دوبارہ جاگ گئے، ہوش میں آ گئے، تو کیا وہ زندگی ملی؟ زندگی کیوں ملی؟ اب یہ استحضار وہی آخرت کی تیاری کے لیے. پتہ نہیں کل زندگی ہے کہ نہیں، رات ہے کہ نہیں ہے، تو ابھی صبح جو ملی، اب اس وقت سے استحضار شروع کر دے کہ مجھے اپنے آپ کو بنانا ہے، مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور میں آخرت کی تیاری ہی کے لیے آیا ہوں، اس لیے میں، مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو میں جو بھی کام کروں گا وہ آخرت کو سامنے رکھ کے کروں گا. چلو اب کرو جو کرنا ہے، بچہ ہے، اسکول جانا ہے، مباح کام ہے، ناجائز نہیں ہے، جاؤ اسکول، اور بڑا بچہ ہے، یونیورسٹی جانا ہے، جاؤ یونیورسٹی، لیکن یہ سوچ کے جاؤ کہ میں تو آخرت کی تیاری میں ہوں. ملازمت پیشہ ہے، حلال کمانے کے لیے جا رہا ہے، روزی کے لیے جا رہا ہے، ضرور جائے، کاروبار پہ جا رہے ہیں، ضرور جائیں، کسی بھی چیز کے لیے کام کریں، لیکن یہ دہرا لیں کہ میں آخرت کی تیاری میں ہوں. تو اب یہ کام کیا ہو جائے گا؟ للہ اور فی اللہ ہو جائے گا. اب اس کے کمانے پر انشاءاللہ اجر ہے، کیونکہ اس میں اس کو مولا یاد ہے، اور یہ دنیا کے لیے نہیں کما رہا بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کے کما رہا ہے، اپنے اپنے بال بچوں کی کہ پیٹ پالنے کے لیے کما رہا ہے، تو اس پر کیا ہے؟ اس کو اجر ہے، اجر و ثواب ہے. اہل و عیال پر خرچ کرنا باعث اجر، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کا رزق رکھا ہے. اس طرح سے ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، اسے کاروبار میں لوگ شریک ہیں، ملازمین ہیں، یہ اتنے لوگوں کی روزی کا ذریعہ بن رہا ہے، اس پر اس کے لیے فضیلت ہے، اس پر اس کو بشارت ملی ہے. ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق کاروبار میں 90% رزق ہے اور جو ہے اس کی ترغیب ہے. کیوں؟ اس سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں. معاشیات آج پڑھائی جاتی ہے، اس کے اصول تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے بھائی. پیسے کو روکنے کی مذمت بیان کی گئی ہے حدیث شریف میں، پیسے کو گھمانے کی ترغیب دی گئی جس کو کاروبار کہتے ہیں آپ. کیوں؟ اس سے روزگار بڑھے گا، روزی جو ہے تقسیم ہوگی، زیادہ سے لوگ مستفید ہوں گے. اور اگر یہ پیسہ کو روکے گا تو روکتے 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 کیا ہوتا ہے، پھر وہ پیسہ سمٹتا ہے اور سمٹ کے چند لوگوں تک آ جاتا ہے، باقی محروم ہو جاتے ہیں. جو سب دنیا کا حال ہو رہا ہے کہ سمٹ کر کے کہتے ہیں کہ چند سو لوگوں میں یا چند ہزار لوگوں میں پیسہ چلا گیا ہے نا. پوری دنیا میں جہاں اربوں لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر پیسہ کہاں چلا گیا؟ چند ہزار لوگوں میں، خاندانوں میں سمٹ کر کے. یہ اسی آز وسلم کی جو ہے تعلیم کے چھوڑ دینے کے بد اثرات ہیں. تو خیر بات میری کہیں اور چلی گئی، میں تو خانقاہ کا ملا ہوں نا، تو میں تو خانقاہ کی بات کر رہا تھا آپ سے کہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی کہ شیخ کے جو کا جب فیض ملتا ہے، کب ملتا ہے؟ کہ جب یہ اپنے آپ کو شیخ کے ساتھ ایسا وابستہ کر لے کہ وقف ہو جائے شیخ کے لیے. کہ اب تو میں کام کروں گا تو آپ سے پوچھ کے کروں گا، آپ کہیں گے کرنا ہے تو میں کروں گا، آپ کہیں گے نہیں کرو بھائی یہیں پڑھے رہو تو میں یہیں پڑھا رہوں گا. یہ ہے مرید. اور ہر کام چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو، کوئی دین کی خدمت ہے میں تو اپنے شیخ سے پوچھوں گا، اگر انہوں نے اجازت دی تو فبہا بسم اللہ ضرور، میرے تو بھائی ڈوری وہاں ہے، میں تو غلام ہوں ان کا. یہ تو سلسلہ چل رہا ہے نا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام چلے آ رہے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں جو دین سکھا رہے ہیں، صحیح دین سکھانے والے یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو ہم نے بھی انہی کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وارث کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ان کا دامن پکڑا ہوا ہے، اور اب ہم ان سے پوچھ پوچھ کام کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارث ہیں، وہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں. ہمیں تو کامیابی ایسے ہی ملے گی، ہمارے شیخ جو سچے اللہ والے ہیں وہ ہمیں کہہ دیں گے کہ ہاں یہ کام کرو، ہم وہ کام کریں گے. وہ کہیں گے ابھی کرو، ہم ابھی کریں گے. وہ کہیں گے ٹھہر کے کرو، ہم ٹھہر کے کریں گے. اس میں ہمیں انشاءاللہ فلاح ملے گی. یہ جب یہ عقیدت اور یہ محبت اور یہ عظمت شیخ کی آئے گی تو صحیح معنوں میں نفع ہوگا. اب میں آپ کو واقعات کیا سناؤں؟ اگر واقعات سنانے بیٹھا تو پھر آپ کہیں گے بھائی تو بہت طویل بیان کرتے ہیں، اس لیے واقعات بیان نہیں کرتے، صرف اصول بیان کر رہا ہوں، ایک کلیہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک حقیقت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جیسے حضرت کی تابعداری کی، اس کا کچھ عشر عشیر اگر ہمارے اندر آ جائے، انہیں تو خیر کیا کی، سبحان اللہ کیا کہنے، اس کا کچھ عشر عشیر آ جائے کس کے لیے؟ جو حضرت صاحب کے سچے نائبین ہیں ان کے لیے آ جائے تو یہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے. لیکن یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ فلاح کا راستہ، اس کے بغیر یہ نفس جو کمینہ ہے نا، امارہ، اس کی اصلاح ہوتی نہیں ہے. یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ جب تک کسی کے ہاتھ میں ڈوری نہیں ہو اس وقت تک یہ نفس صحیح چلتا نہیں ہے. اپنے آپ کو جب ایسا حوالے کرتا ہے تو کام بنتا ہے، تو صحیح معنوں میں ایمان اور یقین آتا ہے، تو صحیح معنوں میں اعمال آتے ہیں، تو صحیح معنوں میں دیگر درستگی آتی ہے، نہیں تو کچا پھسپھسا رہتا ہے. جیسے ہمارے پیارے شیخ رحمتہ اللہ علیہ نے کتنی آسان سی اور سیدھی بات سے عکس کیا. ٹنڈو والا یار تشریف لے گئے, وہاں فارمنگ ہوتی ہے, ادارہ ہے بہت بڑا ریسرچ کا, وہاں پر زرعی چیزوں پر تحقیقات ہوتی. تو انہوں نے دیکھا کہ آم کے کو کاٹ کر کے اس میں دوسرے آم کی قلم لگی ہوئی اور اس کو بہت باندھا ہوا ہے سختی کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ. تو دریافت فرمایا کہ یہ کیا وجہ ہے اس کو اتنی اس طرح سے باندھنے کی. تو انہوں نے ان لوگوں نے بتلایا کہ یہ ہم دیسی آم کو لنگڑا آم بنا رہے ہیں اس طریقے سے, لنگڑے آم کی جوڑ لگا کر اس کی صفات اس میں منتقل کر دیں. تو فرمایا یہ اتنا مضبوط کیوں باندھا آپ نے؟ کہا جب تک مضبوط نہیں باندھیں گے یہ صفت منتقل ہی نہیں ہوگی. حضرت نے فرمایا بس بھائی دیکھو یہی بات ہم بھی کہتے ہیں, ہے نا, یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ سچے اللہ والوں سے اپنے آپ کو ایسے مضبوط باندھو. جب تک ایسا مضبوط نہیں باندھو گے ان کی جو صفات ہیں وہ منتقل نہیں ہوں گی. نا سلگتے ہوئے دل کے قریب, سلگتے ہوئے دل کے قریب اپنا دل کر دے, سلگتے ہوئے دل کے قریب اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی, یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی. ہم بھی یہ کہتے. تو جب تک یہ اپنے کسی سچے اللہ والے کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط نہیں باندھے گا, یہ نفس اس کو پٹخنیاں دیتا رہے گا, ہے نا, اور اس کو دین پہ آنے نہیں دے گا. اس لیے اللہ والوں کے ساتھ جڑنا اور ان کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا قلباً و قالباً ضروری ہے. اور یہ پہلی سیڑھی ہے, پہلی سیڑھی ہے یہ کہ جب آدمی کسی کو اپنا شیخ بناتا ہے, کسی کو پیر بناتا ہے, کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسری سیڑھی کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. پہلے پہلا درجہ شیخ کا ہے, شیخ کامل کا ہے. دوسرا درجہ کیا ملتا ہے اس کو؟ دوسرا اسٹیپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس سے کیا سیکھتا ہے؟ اتباع سنت سیکھتا ہے. جب متبع سنت کے پاس جائے گا تو سنت سیکھے گا. تو وہاں سے کیا ملی اسے؟ اتباع سنت ملی. کہ یہ دیکھو یہ بڑی بڑی سنتیں تو اپنی جگہ, یہ اور جو ایسے ہیں جن پہ دین کی طرف نگاہ بھی نہیں جاتی ان کا بھی کتنا اہتمام ہے یہاں پر. تو کیا آئے گی؟ اتباع سنت آئے گی. جب اتباع سنت آئی تو کیا آیا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں پیارا بنا. تو کہاں پہنچا؟ رسول اللہ علیہ وسلم تو پہنچا. تو شیخ نے کہاں پہنچا دیا اس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا. اور جب یہ اللہ کے رسول تک پہنچا تو پھر کہاں پہنچے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے امتیوں سے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو. فاتبعونی, اللہ کی محبت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو. کیا ہو جائے گا؟ یحببکم اللہ, اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. تو اب یہ شیخ نے کہاں پہنچایا اس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نے اس کو کہاں پہنچا دیا؟ مولا تک پہنچا دی. یہ ترتیب. پہلا درجہ شیخ ہے, دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنچاتے ہیں, یعنی ان کی اتباع اللہ تک پہنچاتے ہیں. اور یہ ہے مقصود, اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری, اللہ تعالیٰ کا قرب, یہ ہے مقصود. تو جو آیت شریفہ میں نے تلاوت کی اور جس کے متعلق میں نے عرض کیا کہ اس شعر سے میں آپ کو اس آیت شریفہ تک پہنچاتا ہوں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور اللہ کے بندے مومن اللہ کی محبت میں کیا ہیں؟
اشد ہیں، اشد ہیں، بہت آگے ہیں، بہت مضبوط ہیں، اللہ کی محبت بہت مضبوط ہیں. تو یہ اللہ کی محبت کی جو مضبوطی ملی یہ کہاں سے ملی؟ بولو بھائی، شیخ کی کامل محبت سے ملی. جب اس کو شیخ سے کامل محبت ہوئی اللہ کے لیے، اللہ کا نام سیکھنے وہاں گیا، دین سیکھنے کے لیے وہاں گیا، اور صحیح شیخ کو پکڑا اس نے، اللہ کے لیے اس سے محبت کی، تو اس نے اس کو دین سکھلایا، اور اس کے سکھلانے کی برکت سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تک پہنچا، اللہ کی محبت حاصل ہوئی، تو اس کی سیڑھی کیا، زینہ کیا بنا؟ شیخ بنا. اور یہ اس آیت شریفہ میں جو جس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرما رہے ہیں، یعنی کیا مقصد؟ کہ تم بنو، تو ہماری محبت میں کیا بنو؟ اشد بنو. جو اللہ کی محبت میں اشد ہوگا وہ ان واہیات و خرافات میچوں کے خاطر فرض کو نہیں چھوڑے گا، اور فرض تو فرض، وہ مستحب کو بھی نہیں چھوڑے گا، واجب و سنت تو بہت اوپر کی بات ہے. اگر کوئی شیخ کی مجلس کا ناغہ کرتا ہے ان چیزوں کی خاطر، ابھی اس کو ہوا بھی نہیں لگی اس راستے کی، اس کو ابھی محبت کی ہوا بھی نہیں لگی. اور جو ذرا ذرا سی مصروفیت میں شیخ کو بھلا دے، خوشی آئی شیخ کو بھول گئے، مصروفیت آئی شیخ کو بھول گئے، تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ اس کا وہ کسی سے بیعت بھی ہے، کسی سے وہ اللہ کے لیے محبت بھی کرتا ہے. ارے اگر تمہیں سچی محبت ہوگی اپنے مرشد سے، تم اس کے بغیر، اس سے ملے بغیر، اس کو دیکھے بغیر، اس سے گفتگو کیے بغیر، اس سے صلاح لیے بغیر کیسے رہتے ہو، کیسے رہ سکتے ہو؟ جو اللہ کے بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار نہیں. جس سے تمہیں دین مل رہا ہے، جس سے تم اللہ کا نام سیکھ رہے ہو، دین پر تمہیں ترقی ہو رہی ہے، اور تم اس کو بلا دیتے ہو، کیسے بلاتے ہو؟ ہوا نہیں لگی ہوئی. اگر یہ محبت کی ہوا لگتی تو ایسا نہیں ہوتا. جن کو ملا ہے یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح سے، اسی راستے سے ملا ہے. محبت الہی مقصود ہے، اور محبت الہی جو مقصود ہے وہ جو اہل دل ہیں ان سے ملتا ہے. مجدد تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم آئے، کچھ فلسفے کے سوالات کیے، ہے نا، حضرت نے جوابات دیے، مطمئن ہوئے، جانے لگے. حضرت کو تو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی تھی کہ علم دین تو خیر حضرت کا مشغلہ ہی تھا، دنیاوی علوم میں اللہ نے وہ فہم عطا فرمایا تھا کہ کیا کہنے. وکلا کی ایک جماعت آئی، وکیلوں کی، پڑھ لیجئے آپ بیتی میں، وہ حضرت مجذوب نے تفصیل سے لکھا ہوا ہے رحمت اللہ علیہ، کہ ایک وکیلوں کی جماعت آئی، ایک وکیل نہیں جماعت، گروپ، اور انہوں نے آ کے کسی مسئلے پہ حضرت سے بات کی، اور حضرت نے ان کو ایسے تسلی بخش جوابات دیے کہ جاتے ہوئے اقرار کر گئے کہ آپ نے تو جو جوابات ہمیں دیے ہیں، آپ کو تو بہت بڑا وکیل ہونا چاہیے تھا. کیا کہتے، آپ کو تو بہت بڑا وکیل ہونا چاہیے تھا، ایسے جوابات تو جو ہم میں جو ایکسپرٹس ہیں وہی اس طرح کے جوابات دے سکتے ہیں اور اس طرح سمجھا سکتے ہیں. خیر بڑے معتقد ہوئے، تو ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے اور ان کی سلامتی طبع کو دیکھتے ہوئے پھر حضرت نے بھی ان سے بہت محبت محسوس بھی کی، اس کا اظہار بھی کیا، اور اسٹیشن تک انہیں پہنچانے بھی گئے حضرت، ہے نا. تو خیر وہ تو ان کی بات تھی، تو وہ عالم صاحب تشریف لائے، مطلب جانے لگے. جب جانے لگے تو حضرت نے فرمایا
کہ مولانا صاحب یہ سوالات آپ نے پوچھے اور میں نے جوابات دیے، لیکن آخرت میں یہ علوم کچھ نفع نہ دیں گے، آخرت میں یہ علوم کچھ نفع نہیں دیں گے. جو ہم لفاظیاں کرتے رہتے ہیں نا، آج دنیا لفاظیوں پہ مر رہی ہے، چرب زبانیوں پہ مر رہی ہے. تھوڑا بڑا اچھا بولتے ہیں، تھوڑا بڑا اچھا بولتے ہیں، تھوڑا بڑا اچھا بولتے ہیں، اور بس وہ ہم تو ان کے فین ہیں، وہی نا پنکھا ہو گیا ان کے چمچے ہوتے تھے نا پہلے زمانے، آج کل فین ہونے لگ گئے. تو یہ لفاظی اور یہ چرب زبانی یہ کام نہیں آئے گی بھائی. تو حضرت نے فرمایا یہ آخرت میں یہ علوم کچھ نفع نہیں دیں گے. اب وہ چونکے مصر پہ کیا چیز نفع دیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہاں تو بس اللہ تعالی کی محبت کام آئے گی. ٹھیک ہے نا، وہاں تو بس اللہ تعالی کی محبت کام آئے گی. چلے گئے وہ. اس کے بعد حضرت کے خلیفہ خاص حضرت خواجہ عزیز الحسن غوری مجذوب رحمتہ اللہ علیہ وہ تشریف فرماتے، اور اس مجلس میں ایک بزرگ ہمارے نواب قیصر صاحب رحمتہ اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے. انہوں نے یہ واقعہ خانقاہ اشرفیہ امدادی اشرفیہ ہمارے حضرت شیخ گلشن اقبال میں یہ سنایا. الحمدللہ یہ بندہ اس مجلس میں موجود تھا، اور انہوں نے فرمایا کہ میری موجودگی میں، میں خود اس مجلس میں تھا، وہ خود اس مجلس میں تھے جو یہ سنا رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ واقعہ ہم نے ان کی زبان مبارک سے سنا. اس بار یہ واقعہ تو مزدور نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت یہ اللہ تعالی کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ وہ یہی ہے نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہی تو اللہ فرما رہے ہیں اور یہی کام آنے والی ہے اللہ کی محبت. تو پوچھا انہوں نے حضرت یہ محبت کیسے حاصل ہوگی؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہیں یہ محبت حاصل ہے ان کی جوتیوں میں بیٹھ جاؤ. یہ تشبیہ دی ہے جوتیوں میں بیٹھ جاؤ سے معنی، یعنی ان کی صحبت کو اتنا مضبوط پکڑو، ان کے سامنے اپنے آپ کو اتنا بچھا دو، ان کے سامنے اپنے آپ کو اتنا گرا دو کہ جوتیوں میں بھی بیٹھنا ملے تو بیٹھ جاؤ. دوسرے الفاظ میں کہیں کہ ان کی صحبت کو مضبوط پکڑو. وہی بات جو میں نے بھی عرض کی، سلگتے ہوئے دل کے قریب اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی. بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی سچی محبت نصیب فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام انت السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في دنيا ديني ودنياي واهلي ومالي. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من جوك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله. یا اللہ ہم سب کی عمل بیٹھنے کو انتہائی قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ ظاہر کی بھی باطن کی بھی یا اللہ پورے کے پورے دن پہ چلنے کی توفیق عطا فرما لیجئے. یا اللہ ہمارے ساتھ
پوری امت کے ساتھ عافیت والا عملہ فرما دیجیے، اپنے کرم سے نفس و شیطان کے شرور سے اور حملوں سے حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ ہر طرح کی خرافات سے حفاظت فرما، یا اللہ اپنے کرم سے اپنی رضا کامل عطا فرما، اپنی محبت کامل عطا فرما، یا اللہ اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما دے، یا اللہ جائز محبت کے حدود میں کر دے، ناجائز محبتوں کا قلع قما فرما دے، یا اللہ فضل فرما دیجیے اپنے مقبولین و صالحین کا دامن صحیح نصیب فرما، ان کا فیض پورا پورا عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کی گمراہیوں سے بچائیے، ہر طرح کی محرومیوں سے بچائیے، ہر طرح کی ناکامیوں سے بچائیے، ہر طرح کی پریشانیوں سے بچائیے، ہر طرح کی پشیمانیوں سے بچائیے، یا اللہ میں جو بیمار ہیں اپنے کرم سے شفا کلی عطا فرمائیے، پوری امت مسلمہ کے حال پر ہم فرما، جان و مال عزت آبرو ایمان و اعمال کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے احباب جہاں کہیں دنیا میں ہیں اپنے کرم سے انتہائی فضل فرمائیے، یا اللہ جن جن ارواح سے آپ کے اس ناکارہ بندے کو مناسبت ہے مجھے ان تک پہنچا دیجئے، یا انہیں ہم تک پہنچا دیجئے، یا اللہ ہمارے حضرت والا کا فیض اس بندے کے ذریعے سے پورے عالم میں پھیلا دیجئے، اور ذریعے وسیلے کے طور پر قبول فرمائیے، یا اللہ اسباب بھی عطا فرما، یا اللہ کرم فرما دیجئے، چھوٹا منہ بڑی بات معافی چاہتے ہیں، یا اللہ کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے، اپنا بنا لیجئے، ہمارے بن جائیے، ہمارے یا اللہ جو بقیہ اوقات رہ گئے ہیں یا اللہ اسے برکت عطا فرما، ہمارے مال میں برکت عطا فرما، ہمارے آل اولاد میں برکت عطا فرما، یا اللہ دنیا نواب کی جو حاجتیں ہیں سب آپ کو معلوم ہیں، یا اللہ خواتین کی جو حاجتیں ہیں وہ سب آپ کو معلوم ہیں، اپنے کرم سے ہم سب کے تمام حاجات کا تکفل فرمائیے، یا اللہ جو لوگ بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اپنے کرم سے انہیں نرم نباہ والے رشتے عطا فرما، یا اللہ اپنے کرم سے والدین کی سلسلے میں خصوصی مدد فرمائیے، یا اللہ ہمارے دعاؤں کو پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجیے، جہاں کہیں دین کا کام ہو رہا ہے اپنے کرم سے قبول فرمائیے، برکت عطا فرمائیے، دینی شخصیات کی حسن یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ کو صحت کو تندرستی اور عافیت عطا فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرما، آمین آمین آمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك.